گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی شین کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے, جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ویڈیو سوال سے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم نماز میں جو قرات کرتے ہیں کیا اس قرات کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے یا کر سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے.
اچھا, انہوں نے جو پوچھا کہ ہم نماز کے اندر جو قرات تلاوت کرتے ہیں, اب دو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں. تو ان کی مراد یہ ہے کہ کیا ہم نماز میں ترجمہ پڑھیں گے یا نماز ختم کرنے کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیں گے؟ کیا فرماتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت نماز کے اندر ضروری ہے, وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہی کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے,
نماز میں ترجمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
جو صورت آپ نے بیان کی ہے کہ پڑھ لی, پہلے نماز ادا کر لی, اب اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھ لیا, یہ صورت بھی ممکن ہے. اور جو بہتر صورت ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو,
صحیح,
سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے, اس کے علاوہ جو دیگر دعائیں درود نماز میں پڑھا جاتا ہے,
صحیح,
یا اس کے علاوہ جو صورتیں خود اس نے متعین کی ہوئی ہیں, جیسے جو غیر حافظ ہوتا ہے اس نے چند صورتیں یاد کی ہوئی ہوتی ہیں, کبھی کوئی پڑھ لی کبھی کوئی پڑھ لی, تو اس کا جو اس کے جو معنی ہیں اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے.
ٹھیک,
کہ وہ ترجمہ ہمارے ذہن میں ہوگا تو وساوس دیگر خیالات وغیرہ ہمیں نہیں آئیں گے, اور ترجمہ جب ہمارے ذہن میں ہوگا تو نماز کے اندر زیادہ توجہ بھی ہوگی اور زیادہ دل بھی لگے گا.
صحیح,
یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں, جو تلاوت ہو رہی ہے اس تلاوت کا جو ترجمہ ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہو, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ اچھی بات ہے. مگر ایسا نہیں کر سکتے, ایک آیت پڑھی جیسے انہوں نے سوال کیا,
جی جی,
کہ ساتھ ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک آیت پڑھی اب اس کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا, اب اگر پڑھیں گے اس کا ترجمہ تو یہ تو نماز کو فاسد کرنے والا ہے. اگر آیت مبارکہ پڑھ لی اور اب اس کے ترجمے پر غور کرنا شروع کر دیا, اب 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کا وقت گزر جائے گا تو سجدہ صاحب کا وجوب ہوگا, جان بوجھ کر کریں گے تو پھر نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو جو صحیح طریقہ کار ہے کہ قراءت قرآن بھی کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آئے, وہ طریقہ کار یہی ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ بھی آنا چاہیے اور جو صورتیں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی پڑھتے ہیں ان صورتوں کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے, تاکہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو وہ ترجمہ ہمارے ذہن میں ہو.
مدنی چل کے ناظرین, مفتی صاحب نے یہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہمیں جواب ارشاد فرمایا کہ ہم نماز کے دوران ہی اس کے معنی پر بھی غور کرتے رہیں گے تو وسوسے ہمارے انشاءاللہ اس سے دور ہو جائیں گے اور توجہ نماز پر رہے گی. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ترجمہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ تو ترجمہ الحمدللہ جو نماز کے احکام کے اندر نماز کا طریقہ جو موجود ہے اس کے اندر تقریباً ترجمہ بھی موجود ہے. مزید میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ ترجمہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں مختلف صورتوں کا, آیات وغیرہ کا, تو وہ کہاں سے دیکھیں گے؟
ترجمہ اگر مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو سیرات الجنان جو تفسیر ہے,
جی,
وہ لے لیں, اس میں اولاً ترجمہ قرآن بھی دیا ہوا ہے.
ٹھیک ہے,
کنز الایمان ترجمہ قرآن بھی دیا ہوا ہے اور کنز العرفان بھی دیا ہوا ہے,
آسان
وہاں ترجمے کو اچھی طرح سے پڑھ لیں.
صحیح,
بار بار اس کو پڑھتے رہیں گے, چھوٹی چھوٹی صورتیں جیسے یاد کی بھی ہوتی ہیں.
صحیح,
بار بار اس کا ترجمہ اگر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ جو ترجمہ جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے گا. اب ایسا نہیں کرنا پڑے گا کہ ایک لفظ پڑھا ہے تو اب اس کا ترجمہ سوچنے کے لیے بیٹھ جائیں گے.
صحیح,
آپ صورت پڑھتے جائیں گے.
صحیح,
اور آپ کو اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آتا رہے گا.
ٹھیک جی, اگلا ویڈیو سوال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ چلتے پھرتے یا لیٹ کر تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں؟
کیا فرماتے؟ کیونکہ فی زمانہ جس طرح کے حالات ہیں لوگ مختلف افعال کے اندر مشغول ہیں، گانے سن رہے ہیں اور مختلف چیزیں سنی جاتی ہیں ہیڈ فون کے ذریعے بھی، تو کیا اس سے اچھا اگر ہم ان کو مشورہ دے دیں اس حوالے سے کہ اس کی جگہ یہ کام کر لیا جائے، قرآن کی تلاوت ہو، نعت شریف ہو، ذکر اذکار وغیرہ؟
دیکھیے، یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ چلتے پھرتے قرآن مجید فرقان حمید سننا یا لیٹے ہوئے سننا یا پڑھنا، اولاً جو آداب ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے ہی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی چاہیے.
جی،
کہ باوضو قبلہ رو بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید لے کر اس میں سے دیکھ کر تلاوت کرے.
صحیح،
ایسا ہونا تو ایسا ہی چاہیے.
صحیح،
ٹھیک ہے. پھر اس طرح بھی لوگ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، اس طرح بھی ہم تلاوت قرآن مجید کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سننا ہے، تو دیگر ہمارے جو کام کاج ہیں اس کام کاج کے ساتھ ساتھ ہم تلاوت قرآن مجید بھی سنتے رہیں. تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو اگر نہیں بھی ہے تو پھر بھی جیسے ہیڈ فون لگا لیا اور قرآن مجید فرقان حمید سن رہے ہیں، تو شرعی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ توجہ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف ہو.
صحیح.
اب ایسا نہیں ہے کہ توجہ کسی اور طرف ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت لگائی ہوئی ہے اور اس کی طرف قطن توجہ نہیں ہے. جیسے دکانوں پر بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صبح جاتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت لگا دیتے ہیں.
صحیح.
اور اب اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی.
صحیح.
تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک.
باقی جہاں تک لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے کا تعلق ہے تو لیٹ کر قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں احتیاط یہ کریں کہ اپنے پاؤں کو اچھی طرح سے سمیٹ لیں، پاؤں کو سمیٹ لیں اور پاؤں کو سمیٹ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں.
مزید کالز کو ہم شامل سلسلہ کریں گے.
محمد اویس ستاری سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ امام صاحب کے پیچھے اگر چند رکعات رہ جاتی ہیں تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ مسبوک کے احکام جو ہیں وہ تھوڑا تفصیل سے، اسپیشلی مغرب کی نماز کے حوالے سے ارشاد فرما دیجئے کہ اگر پہلی رکعت رہی ہے وہ تو آسان ہے، دوسری رکعت، دو رکعتیں رہ جائیں تو کیسے ادا کرنی ہے نماز سلام کے بعد، تین رہ جائیں تو کیسے ادا کرنی ہے؟
ظاہر اس کے اندر ہر رکعت کے اندر قعدہ ہوگا، بیٹھنا پڑے گا، تو یہی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو کمپلیٹ کیسے کریں.
جی، مغرب کی نماز میں اس طرح تھوڑا پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے بندہ. دیکھیں، اس کا ایک اصول ہے.
صحیح.
وہ میں آسان الفاظ میں بتاتا ہوں، اس کو اگر یاد رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل کسی بھی نماز میں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی.
صحیح.
ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ایک رکعت چھوٹ جائے، دو چھوٹ جائیں، تین چھوٹ جائیں، یہ چاروں ہی رکعتیں ہماری چھوٹ جائیں.
صحیح.
یعنی تشہد میں ہم جا کر ملیں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے. چاروں ہی صورتوں میں یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھنی ہے کہ جب ہم اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو قعدہ کرنے کے اعتبار سے جو رکعات ہم پڑھ چکے ہیں ان کو شمار کریں گے.
صحیح.
اور قرات کے اعتبار سے ہم ان کو شمار نہیں کریں گے.
نہیں کریں.
یعنی ایک رکعت اگر ہم پڑھ چکے ہیں تو اب ایک رکعت پڑھنے کے بعد قعدہ کریں گے.
صحیح.
جو رکعت پہلے پڑھی ہے اس کو ہم نے شمار کر لیا.
صحیح.
یہ دوسری رکعت تھی، دوسری رکعت پر قعدہ کیا جاتا ہے. اور قرات کے اعتبار سے آپ نے ایک رکعت پڑھی ہے، دو پڑھی ہیں یا تین پڑھی ہیں، جب آپ اپنی پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ گویا یہ گمان کریں گے کہ میری یہ پہلی رکعت ہے.
صحیح.
تو یہ طریقہ کار اگر اختیار کریں گے تو چاہے کوئی بھی نماز ہو، چاہے مغرب کی نماز ہو، چاہے عشاء کی نماز ہو، فجر، ظہر یا عصر کی نماز ہو، سب میں ہی اس طریقے کار کو اگر مد نظر رکھیں گے تو اس میں آسانی ہوگی. میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ قاعدہ کے اعتبار سے جو رکعات پڑھ چکا ہے اس کو شمار کرے گا.
صحیح.
ایک پڑھ چکا ہے تو اب اپنی جب دوسری پڑھے گا تو یہاں قاعدہ کرے گا.
ٹھیک ہے.
دو پڑھ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے امام کے ساتھ یہ قاعدہ بھی کر چکا ہے. اب اگر اپنی تیسری پڑھے گا، مغرب کی نماز ہوگی، تو یہاں پہ قاعدہ کرے گا. اس کے علاوہ ظہر یا عصر کی نماز ہوگی تو اب یہاں پر قاعدہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اس کی تیسری رکعت ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہی اصول ہر جگہ پہ کار فرما ہوگا. اور جو قراءت کا مسئلہ ہے اس میں یہ صورت ہے کہ قراءت میں جب یہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ گمان کرے کہ میری یہ پہلی رکعت ہے.
صحیح.
یعنی دو رکعت امام کے ساتھ پڑھی، اب یہ دو رکعت اپنی پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو گویا جو امام کے ساتھ پڑھی ہیں وہ بغیر قراءت والی دو رکعتیں تھیں.
صحیح.
یعنی سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت نہ ملائی، اور اب اپنی جب دو رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پھر سورت ملائے گا، اور پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ سورت ملائے گا، کیونکہ قرات کے اعتبار سے یہ ان کو اپنی اولین رکعات شمار کرے گا.
بہت پیارا مفتی صاحب نے ہمیں حل بتا دیا، ایک فارمولا ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہمیں مل گیا.
مزید
جی،
مغرب کی نماز کے اعتبار سے انہوں نے کہا تھا کہ بالخصوص بتا دیں.
جی جی.
تو مغرب کی نماز میں اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے،
جی جی،
دو رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھی تو اب جب اپنی ایک رکعت پڑھے گا تو ظاہر ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا اور قعدہ کرے گا اور سلام پھیر دے گا، جبکہ اس کی ایک رکعت نکلی ہے. پھر اگر اس کی دو رکعتیں نکل چکی ہیں
جی،
ایک امام کے ساتھ پڑھی ہے، تو اب جب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، اب یہ قعدہ کرے گا کیونکہ اب یہ اس کی دوسری رکعت،
دوسری
قعدہ کرنے کے بعد کھڑا ہوگا اور اب جو رکعت پڑھے گا اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، اس میں سورت بھی ملائے گا اور اب جو ہے وہ اپنی نماز کو کمپلیٹ کرے گا. اگر اس کی تینوں ہی رکعتیں نکل گئیں
صحیح،
کہ تشہد میں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ملا، تو اب کھڑا ہو کر پہلی جو دو رکعتیں ہیں ان میں قرات کرے گا
صحیح،
اور اس کے بعد جو ہے وہ قعدہ کرے گا اور پھر تیسری رکعت معمول کے مطابق پڑھ کر سلام پھیر دے گا.
جی اگلی کال دیجیے.
غلام محمد تشریف سے بات کر رہا ہوں. مفتی سے سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی جو بال ہم منوا کر شرن جو مطلب طریقہ ہے وہ دفن کرنے آئے، چاندی کے وزن سے مطلب چاندی کے وزن کر کے دفن کرنے آئے، جن کے پاس چاندی نہ ہو وہ کیا کرے؟
اب چاندی نہ ہو جن کے پاس وہ کیا کریں؟
بچے کے بال مونڈے جاتے ہیں
جی جی،
تو ان کو دفن کر دیا جائے، بالوں کے برابر جو چاندی ہے وہ صدقہ کی جائے
جی.
اب عمومی طور پر ایک تو چاندی موجود نہیں ہوتی، اب
صحیح.
اتنی چاندی شاید دکان سے لینے کے لیے جائیں تو ملے بھی نہ
صحیح.
تو یہ طریقہ کار بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ چاندی کی جتنی رقم بنتی ہے وہ رقم کسی شرعی فقیر کو دے دی جائے، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں اور جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے ویسے ہی ضرورت مند ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں.
ٹھیک، کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کریں گے. اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ ہے کہ کیا گرمی، اب روزہ بھی ہے اور ہم نماز بھی پڑھ لیں، تو سر پہ دوپٹہ گیلا کر کے اگر ہم رکھ لیں، یعنی اس کو گیلا کر لیں دوپٹے کو جو ہم نے جسے سر ڈھاکا ہے، تو نماز میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا اس سے؟
نماز میں تو کوئی حرج نہیں ہوگا، مگر جب روزہ رکھا جائے تو روزہ رکھ کر
جی
اس میں اس طرح کی حرکات و سکنات نہ کی جائیں کہ جس سے روزے کی طرف سے گھبراہٹ ہمیں ایسے محسوس ہو کہ جیسے لوگوں کو پتا چلے
جی
کہ اس کو روزے سے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے
جی.
اس طرح کے اعمال وغیرہ نہیں کرنے چاہیے، حتی الامکان یہی کوشش ہو کہ ایسا نہ کریں. ہاں ٹھیک ہے، گرم موسم ہے اور اس میں اس طرح کرنے سے کچھ سکون ملتا ہے، روزہ کمپلیٹ کرنے میں آسانی ہوگی
جی،
روزے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، اگلا روزہ رکھنے کا ذہن بھی بنے گا، تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس طرح کا کوئی عمل نہ کیا جائے.
اچھا، اس میں میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اب دوپٹہ آپ نے یا اسلامی بھائی مثال کے طور پہ کوئی رومال یا کوئی ایسی چیز، جیسے ہمارا امامہ مثال ہے، اب گرمی ہو رہی ہے، امامہ ہم نے گیلا کر لیا، اب وہ پانی بہتا ہوا پریشانی سے آ رہا ہے اور حلق میں چلا گیا، مثال کے طور پہ روزہ نہیں ہے، روزہ ہوگا تو وہ الگ صورت ہوگی، تو دو تین قطرے اگر وہ، جیسے بارش کے موسم میں بھی ایسا ہوتا ہے اگر ہم کہیں نماز پڑھ لیں تو پانی تو آ ہی جاتا ہے منہ کے اندر، تو اس صورت میں کوئی نماز پہ؟
دیکھیں روزے کی حالت میں اگر ایسا ہوگا، یعنی حلق سے پانی اتر جائے گا نیچے، تو روزہ بھی ٹوٹے گا
جی،
نماز بھی ٹوٹے گی
صحیح.
اور اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو ایسے صورت میں نماز
ٹوٹ جائے گی، تو یہ احتیاط کرنا ضروری ہے،
احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے.
ٹھیک ہے. اچھا، اسلامی بہنیں اگر حافظہ نہ ہوں تو وہ تراویح پھر کیسے پڑھیں؟
دیکھیں تراویح کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے، مردوں کی جو جماعت ہوتی ہے
جی
اس میں سنت موقعہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کو ختم کرنا.
ٹھیک ہے.
جبکہ جو عورتوں نے جو جماعت، جو نماز کی ادائیگی کرنی ہے، تراویح کی ادائیگی کرنی ہے، یہ بات تو ذہن میں رہے کہ عورتیں جماعت کے ساتھ یہ نماز ادا نہیں کریں گی.
ٹھیک.
عورتوں کو الگ سے اپنی ہی نماز پڑھنی ہے، تو جو صورتیں ان کو یاد ہیں وہ صورتیں تراویح میں پڑھ سکتی ہیں، جو نمازوں میں پڑھتی ہیں وہ تراویح میں بھی پڑھ سکتی ہیں.
اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص تین دفعہ پڑھ کر اگر اس طرح پوری تراویح پڑھیں تو
اس کی بھی اجازت ہے، ایسا بھی کر سکتی ہیں.
ٹھیک.
مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ تلاوت قرآن میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟
تلاوت میں کن باتوں کا خیال اور نماز کے اندر تلاوت کی مقدار؟
دیکھیں اولاً تلاوت کے متعلق، جب تلاوت کلام پاک کرنی ہو تو انسان کا جسم، اس کے کپڑے وغیرہ پاک صاف ہوں.
ٹھیک ہے.
باوضو ہو کر قرآن مجید فرقان حمید لے کر قبلہ روح ہو کر بیٹھ کر تلاوت کرے، اور تلاوت میں سب سے بہترین صورت یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھے تو اس کو قرآن مجید فرقان حمید کے معنی وغیرہ پر بھی اس کی نظر ہو، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ ہم پڑھیں گے تو ثواب ملے گا.
ٹھیک ہے.
ایک ایک حرف پہ 10 نیکی ملیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا بیان کیا گیا ہے وہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے.
جی اگلی کال.
میں دبئی سے بات کر رہا ہوں، منظور احمد. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 1 لاکھ پر کتنی زکات ہوتی ہے؟
1 لاکھ پر کتنی زکات ہوتی ہے؟
دیکھیے اس میں ایک فارمولا ذہن میں رہنا چاہیے،
ٹھیک ہے؟
ایک لاکھ پر زکات ہوگی 2500 روپے،
ٹھیک ہے؟
اس کا ایک فارمولا ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس شخص کے پاس جتنی بھی اماؤنٹ موجود ہے، اس کے پاس اماؤنٹ ہے، سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، کچھ بھی ہے، سب کو پلس کر کے جتنی بھی رقم اس کے پاس آتی ہے اس کو 40 سے تقسیم کر دے، 40 سے اس کو ڈیوائڈ کر دے، جو جواب آئے گا یہ اس کا زکات کا فگر ہوگا،
ٹھیک ہے؟ پڑھائی آپ نے ارشاد فرمایا، آپ اس کو تھوڑا اور آسان اگر کر دیں،
2500
کے ناظرین ظاہر ہر طرح کے ہوتے ہیں جی. اگلی کال.
میرا نام ہے خالد، میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں زکات کے متعلق. کیا یہ ضروری ہے کہ ہم نقدی کی صورت میں ہی زکات دیں؟ کم از کم مذہب و زکات مستحق ہے یا نہیں ہے؟ اور کیا اس کو صرف نقدی میں جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، یا اس کو کچھ چیزیں خریدے، کپڑے یا راشن وغیرہ بھی زکات کے اس میں دیے جا سکتے ہیں؟
ہاں، مطلب زکات اگر کسی کو دینی ہے، وہ حاجت مند ہے، تو جو اس کی ضرورت ہے وہی دے دیں یا پیسے دے دیں اس کو رقم؟
دونوں ہی صورتوں میں زکات ادا ہو جائے گی.
صحیح.
کسی کی 50,000 روپے زکات بنتی ہے، 50,000 روپے دے دیے جب بھی زکات ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی.
صحیح.
اور اگر کوئی چیز لے کے دینا چاہتا ہے، راشن لے کے دینا چاہتا ہے، کپڑے وغیرہ لے کے دینا چاہتا ہے، تو جب بھی زکات کی ادائیگی ہو جائے گی. مگر جب کوئی سامان خرید کر دے گا،
صحیح،
تو اس میں اس بات کا دھیان کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کر سکتا کہ 45,000 روپے کا اس نے کپڑا خریدا یا 45,000 روپے کا راشن خریدا، اور اس راشن کا جو ٹرانسپورٹ کا خرچ تھا گھروں میں پہنچانے کا، شاپ سے لے کر آنے کا، وہ 5,000 روپیہ ہوا، وہ اس نے اس میں شامل کر دیا. ایسا نہیں کر سکیں گے.
جی.
اوپر کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ زکات میں شامل نہیں ہوں گے. ان کی جو بھی چیز یہ زکات میں دینا چاہیں گے، اس کی جو کرنٹ ویلیو ہے اس کے مطابق زکات کی ادائیگی ہوگی. اوپر کے جتنے بھی اخراجات اس کے اوپر ہوئے ہیں، لانے میں، لے جانے میں، پہنچانے میں، وہ اخراجات اس میں شامل نہیں کر سکیں گے.
ٹھیک. جی ویڈیو سوال دیجیے.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم کسی ویلفیئر کو زکات دیتے ہیں، تو وہ زکات آیا گئے وہ ویلفیئر ایمبولینس سروس یا میت بس سروس میں استعمال کر سکتے ہیں؟
ظاہر مختلف طریقے کار ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے، تو زکات کا حکم کیا ہوگا؟
دیکھیے زکات کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ شرعی فقیر کو اس کا مالک بنایا جائے.
صحیح.
جو طریقہ کار ہے، اس لیے جتنی بھی ویلفیئرز وغیرہ ہیں یا جتنے بھی ادارے اس طرح کا کام کرنے والے ہیں، ان پر یہ لازم ہے کہ شرعی مسائل کو اچھی طرح سے سیکھ لیں.
ٹھیک ہے.
تاکہ جب لوگ آپ کو زکات دیں تو لوگوں کی زکات ضائع نہ ہو.
ٹھیک ہے.
کیونکہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے، جب علماء سے یہ سوال کیا گیا کہ کسی کے کفن دفن کے لیے زکات کی رقم لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی، تو اس کا یہی جواب دیا گیا کہ ڈائریکٹ کفن دفن کے لیے تو نہیں لگ سکتی، کسی شرعی فقیر کو دی جائے، وہ شرعی فقیر ان کاموں میں خرچ کر دے. زکات دینے والے کو زکات کی ادائیگی کا ثواب ملے گا، اور شرعی فقیر نے ان کاموں میں مالک ہونے کے بعد خرچ کر دی تو اس کو اس کا ثواب ملے گا.
صحیح.
تو جتنی بھی ہماری ویلفیئرز وغیرہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کے کام کرتے ہیں، تو سب پر یہی لازم ہے کہ جب ایک دینی کام کر رہے ہیں تو اس کے متعلق جو مسائل وغیرہ ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے. الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی کتاب چندے کے مسائل وہ موجود ہے، اس کا مطالعہ بے حد ضروری ہے. جو جو لوگ بھی اس طرح سے چندہ کرتے ہیں، چاہے وہ زکات کی رقم جمع کرتے ہیں، چاہے وہ عام چندہ جمع کرتے ہیں، زکات کی رقم میں بھی مسائل ہیں، عام چندے میں بھی مسائل.
صحیح.
ہیں، ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے. تو یہ والے مسائل جو ہے ان کو اچھی طرح سے سیکھنا ضروری ہے.
میرا نام فضل الہی ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. اگر دو رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، امام نے سلام پھیر دیا، اس کے بعد ہم کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ سے شروع کرنی ہے دوبارہ یا علم شریف کالی پڑھنی ہے؟
مطلب رکعت نکل گئی تو ابتدا ہم اس کی کس سے کریں گے؟
جب ابتدا کریں گے تو جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہماری پہلی رکعت ہے.
صحیح.
تو پہلی رکعت میں جب ابتدا کریں گے تو ثنا سے ابتدا کریں گے، پہلے ثنا پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر اپنی نماز کو مکمل کریں گے قرآت کے ساتھ.
صحیح. یہ آپ نے بھی دوران کلام ارشاد فرمایا تھا کہ نماز فاسد ہو جائے گی، تو فاسد ہونے کا مطلب کیا ہے؟
مطلب یہ ہے کہ نماز ٹوٹ گئی.
ٹوٹ گئی. اسلامی بہنیں پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا ہم نماز کے اندر الگ الگ صورتیں پڑھ سکتی ہیں؟ الگ الگ صورتیں، اب اس میں ترتیب ضروری ہوگی یا کیا؟ مطلب
دیکھیں نماز کے اندر الگ الگ صورتیں ہی پڑھی جاتی ہیں.
جی.
جیسے مثال کے طور پر جیسے تراویح کے متعلق سوال ہو یا دیگر نمازوں.
جی.
کے متعلق سوال ہو. ہاں، یہ ممکن ہے کہ یہ سوال بھی بعضوں کا ذہن میں آتا ہے کہ جیسے آپ نے فجر کی 4 رکعت پڑھنی ہے.
صحیح.
اب فجر کی جو 2 سنتیں ہیں،
جی جی،
ان میں 2 رکعت پڑھی، اور اب فجر کے جو فرض کی ادائیگی کرنی ہے
جی جی.
اب یہ ذہن میں آتا ہے کہ دو سنتوں میں جو دو صورتیں پڑھ لی ہیں تو اب فرض میں اور سنتوں میں آپس میں ترتیب ضروری ہے یا نہیں؟
صحیح.
تو یہ ترتیب ضروری نہیں.
صحیح.
ایک ہی نماز کی جب آپ ادائیگی کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ترتیب ضروری ہے اور مختلف صورتیں تو پڑھی جا سکتی ہیں.
صحیح.
اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں.
صحیح. فجر کا جیسے آپ نے تذکرہ فرمایا, ایس ایم ایس بھی آیا کہ اب فجر کی جماعت قائم ہو گئی ہے, کھڑی ہو گئی ہے, تو کیا ہم سنتیں پڑھیں گے؟
فجر کی جماعت جب قائم ہو گئی تو چونکہ فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں ان کی تاکید بہت زیادہ ہے.
صحیح.
تو اس لیے حکم یہی فرمایا گیا کہ جب آپ مسجد میں گئے ہیں, جماعت کھڑی ہو چکی ہے, اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ سنتیں پڑھ کر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں.
صحیح.
تو پھر پہلے سنتوں کی ادائیگی کریں اور اس کے بعد ساتھ شامل ہو جائیں, اور اگر معلوم ہے کہ سنتیں پڑھتے پڑھتے امام صاحب سلام پھیر دیں گے, جماعت نہیں ملے گی, تو اب سنتیں ابھی نہ پڑھیں, جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں. اب اگر سنتیں پڑھنا چاہیں تو پھر جب سورج طلوع ہو جائے, 20 منٹ گزر جائیں, اس کے بعد سنتیں پڑھیں.
اچھا, یہ گزارش کی ہے کہ عشاء کا وقت کب تک ہوتا ہے, پلیز بتا دیجیے.
جی, بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ عشاء کے وقت میں بہت زیادہ جو ہے وہ تاخیر ہو جائے, جیسے رات کے وقت میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مکروہ ٹائم ہوتا ہے, جیسے دن میں مکروہ ٹائم ہوتا ہے.
صحیح.
زہرا کبرا کا جو ٹائم
جی
ہوتا ہے,
تو رات 12 بجے
کوئی, جی رات 12 بجے ایسا کوئی مکروہ ٹائم وغیرہ نہیں ہوتا. وقت پر ہی نماز کی ادائیگی کر لینی چاہیے تاکہ سستی نہ ہو. باقی جہاں تک عشاء کی نماز کا تعلق ہے, تو جب تک فجر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہو جاتا, یعنی جب سحری کا ٹائم ختم ہوگا, عشاء کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا.
مزید چل کے ناظرین, دعوت اسلامی نے جہاں ہم پر بے شمار احسانات کیے, ایک احسان یہ بھی کیا کہ الحمدللہ ہمیں پورے سال کا جو نقشہ ہے نماز کا, اس کے اندر 5 نمازیں, سحری کا وقت, افطار کا وقت, یہ سب اس کے اندر شامل کر کے الحمدللہ چھاپ کر پرنٹ کر کر ہمیں دے دیا. تو وہ آپ اپنے گھر میں رکھیں. الحمدللہ ملتا بھی ہے, آسانی سے مل جاتا ہے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. بلکہ آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ الحمدللہ عز و جل پاکستان کے تقریباً 1800 مقامات, پوری ایک کتاب اس کی شائع کی, اور ویب سائٹ کے ذریعے اگر جائیں تو دنیا کے تقریباً 27 لاکھ مقامات کے جو ہے وہ الحمدللہ اس کے اندر اوقات نماز موجود ہیں. جی مفتی صاحب, کچھ فرما رہے تھے آپ.
اس میں یہی گزارش کرنی تھی, عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا کہ جو ہی ماہ مبارک شروع ہونے والا ہوتا ہے
جی جی,
تو بہت سارے لوگ اپنی اشیاء کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے
جی جی
لوگوں تک اپنی اشیاء پہنچانے کے لیے
نقشہ روزوں کے
اندر روزوں کا نقشہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں, یعنی اوقات کار اس میں دے دیتے ہیں.
سحری کا وقت
اب یہ دیکھا گیا ہے, اب آپ جی اب آپ ایسا کریں, 4-5 جمع کر لیں.
صحیح.
کسی میں 2 منٹ کا فرق ہوگا, کسی میں 4 منٹ کا فرق ہوگا, کسی میں 6 منٹ کا فرق ہوگا. تو جو ہمارے اسلام بھی اس طرح سے کرتے ہیں, اب وہ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی چیز ان کو فروخت کرنی ہے, اس کی ایڈورٹائز بھی کرنا چاہتے ہیں, اچھی نیت کے ساتھ اگر یہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا آپشن ہے.
جی جی,
الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کی سائٹ سے, وہ جس جگہ پر بھی موجود ہیں
وہاں
سائٹ سے پورے مہینے کا جو ٹائمنگ ہے وہ وہاں سے لے لیں اور اس کے ساتھ اس کو چھاپ دیں. کیونکہ اگر یہ ایسا کریں گے, اس میں اگر یہ احتیاط نہیں کریں گے, غلطی تو اس شخص کی بھی ہے کہ جس نے, ایک عام شخص نے کوئی ٹائم اس کو بتایا کہ اس ٹائم میں روزہ کھلے گا اور اس نے وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا, اس کی غلطی بھی ہے.
صحیح.
اس کی بھی غلطی ہے, اس کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ایسا ہرگز نہ کرے, اس کی وجہ سے لوگوں کا روزہ خراب نہ ہو.
صحیح.
اگر یہ کرنا ہی چاہتا ہے, اچھی نیت کے ساتھ دعوت اسلامی کی سائٹ سے اوقات کا نقشہ لے لے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ایڈورٹائز کرے.
اور میں آپ کو یہ بھی مشورہ پیش کروں گا کہ دعوت اسلامی کا جو اشاعتی ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ, آپ اس سے رابطہ کر لیں. یہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا تشہیری جو بھی مواد ہوگا وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے, اور نقشہ اس کے اندر دعوت اسلامی کا پرنٹ ہو جائے گا جو عین شریعت کے مطابق ہے, ساری احتیاطوں کے ساتھ اس کو جو بنایا گیا ہے. تو یوں الحمدللہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور لوگوں کے جو روزے انشاءاللہ عزوجل وہ بھی محفوظ ہو جائیں گے. جی مزید کال.
محمد شفیق بول رہا ہوں وابلہ ٹاؤن لاہور سے. مجھے مفتی صاحب سے معلوم کرنا ہے کہ نماز میں تسبیحات کتنی پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟
جی تسبیحات کتنی پڑھ سکتے ہیں؟
جب نماز کی ادائیگی ہم کر رہے ہیں, نفل نماز کی ادائیگی ہم کر رہے ہیں, اپنے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں, تو تسبیحات کی مقدار زیادہ بھی کی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ تاک عدد میں ہونی چاہیے.
صحیح.
سنت 3 کے ساتھ ادا ہو جائے گی. اب یہ اس سے زیادہ تسبیحات بھی پڑھنا چاہتا ہے تو تاک عدد میں تسبیحات کی ادائیگی کرے.
جی اگلی کال.
سوال یہ پوچھنا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد حج ضروری ہے؟
عمرہ کرنے کے بعد حج ضروری ہے.
یہ لوگوں میں ایک بات معروف ہے, مشہور ہے, کہ جس نے عمرہ کر لیا ہے اب اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. حج ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے, اس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں. وہ ادھار لے یا کسی بھی طرح سے کرے اب اس پہ حج لازم ہو جائے گا، یہ لوگوں میں غلط بات مشہور ہے.
صحیح.
عمرہ اگر کسی نے کر لیا ہے اور اب ساری زندگی اس کے پاس فرض حج کی استطاعت اس کو حاصل ہی نہیں ہوئی.
صحیح.
تو ظاہر ہے اس پہ حج فرض نہیں ہوگا. حج فرض اسی صورت میں ہوگا جب اس کو حج فرض کی استطاعت حاصل ہو. ایسا نہیں کہ فقط عمرہ کر لیا تو اب اس پہ حج بھی لازم ہو جائے گا.
ٹھیک جی، اگلی کال.
سوال یہ ہے کہ میت کو جو غسل دینے والے حضرات ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں یا تین ہوتے ہیں یا ایک ہوتا ہے بندہ، وہ نماز جنازہ میں جب شرکت کرتے ہیں تو وہ غسل کر کے شرکت کریں یا وہ کپڑے چینج کر کے، یا ویسے وہ ان کپڑوں کے ساتھ ہی نہا کے غسل کر کے وضو کر کے شریک ہو سکتے ہیں؟
جی کیا فرمان؟
یہاں پر ہمارے ہاں عوام میں جو مسئلہ مشہور ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے میت کو غسل دیا ہے اس پہ غسل لازم ہو جائے گا.
جی.
جب تک یہ غسل نہیں کرے گا یہ پاک نہیں ہوگا. یہ غلط مسئلہ مشہور ہے.
صحیح.
ہاں یہ بہتر ہے، مستحب ہے کہ میت کو نہلانے کے بعد غسل کر لیا جائے.
صحیح.
یہ مستحب ہے، مگر یہ ہے کہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہو جاتا.
ٹھیک. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائے ایسے میں سے آیا کہ میرا بیٹا جو ہے اس کی عمر 14 سال ہے لیکن وہ معذور ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، ہم خود ہی اس کو کھانا کھلاتے ہیں، تو کیا اب اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟
14 سال عمر ہے.
جی
دیکھیے، اگر تو وہ بالغ ہو چکا ہے،
ٹھیک،
تو اس پر جیسے دیگر مسلمانوں پر روزہ فرض ہے، اس پر بھی روزہ فرض ہوگا، روزے کی ادائیگی اس کو کرنی پڑے گی، روزہ رکھنا ہوگا.
صحیح.
باقی اس کے علاوہ کوئی اور پرابلمز ہیں، کوئی اور مسئلے مسائل ہیں، تو وہ دارالافتاء میں رابطہ کر کے اس کے متعلق معلوم کر لیں.
رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے، روزہ رکھا، افطار کیا، اب عشاء کی نماز میں آ رہی ہے نیند، تو اب تراویح بھی مطلب کیا کریں، تراویح کا کیا کریں، نیند آ رہی ہے، ایسے میں سر
دیکھیں نیند تو خود ہی آئے گی کہ جب روزہ ہم نے افطار کیا ہے اور روزہ افطار کرنے میں سارا دن جو بھوکے رہے تھے اس کی ایک دم بیٹھتے ہی اس کی سارے کی کسر نکال دی ہے، تو اس طرح کی جب کیفیت ہم کریں گے تو پھر ظاہر ہے اس میں نیند آئے گی. یعنی ساری میں اس وجہ سے زیادہ کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے.
صحیح.
اور پھر افطاری میں اس وجہ سے زیادہ کھاتے ہیں کہ سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا. سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا، تو اس میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ایک تو صحت کے حوالے سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جس انداز سے افطاری میں کھانا کھایا جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ روزہ رکھا تھا بیمار ہو گئے.
جی.
حالانکہ احادیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے.
جی.
تو روزہ رکھنے سے صحت حاصل ہوتی ہے. وہ جو بیماری ہوئی ہے وہ الٹا سیدھا کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، بے ترتیب کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، جس طرح سے کھانا چاہیے تھا ویسے نہیں کھایا. تو جب روزہ کھولتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ روزہ کھولا جائے، جو سنت طریقہ کار ہے اس کے مطابق روزہ کھولا جائے تاکہ اچھے طریقے سے مغرب کی نماز ادا کی جا سکے، پھر مغرب کے بعد بھی نارمل سا کھانا کھایا جائے تاکہ فرض نماز بھی ادا ہو سکے اور تراویح.
جی مزید کال لیں گے ہم.
مچھر کو مارتے ہوئے آگ لگ جاتا ہے، مچھر اس جان تو کپڑوں میں ان کا خون لگ جاتا ہے، کوئی مچھر مر جائے گا تو اس میں نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ یا اس کو دھونا واجب ہے مچھر کے خون کپڑے پر لگا ہوا؟ جزاک اللہ خیر.
مچھر کا خون ہوتا ہے؟
مچھر میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا.
جی.
تو اگر مچھر کا خون لگ جائے گا تو یہ ناپاکی نہیں کہلائے گی.
ٹھیک.
نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے، مگر بہتر یہ کہ اس کو دھو لیا جائے.
ٹھیک جی، اگلی کال.
موزوں پہ جو اپنے یہ کرتے ہیں نا مساح، تو کون کون سے چمڑے کے بھی ہوتے ہیں یا کپڑے کے کر سکتے ہیں؟ ایسا میں نے سوال کرنا ہے.
جی جی. موزے پہ مساح،
موزوں پر جو مساح کیا جاتا ہے تو اس کا جو تلوا ہے،
جی،
وہ چمڑے کا ہو، اوپر سے کسی سخت چیز کا ہو یا پورا ہی چمڑے کا ہو،
جی جی،
تو اس طرح کا موزہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں عمومی طور پر جو اون کے موزے ہوتے ہیں،
جی،
ان پر مسا نہیں کیا جا سکتا.
صحیح.
اون کے موزوں پر مسا نہیں کر سکتے. جو چمڑے کے موزے ہمارے یہاں ملتے ہیں، بعض تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ہی چمڑے کے ہوتے ہیں، بعض نیچے کا حصہ چمڑے کا ہوتا ہے اور اوپر کا حصہ کسی دوسری ایسی چیز کا ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ پانی سرایت نہیں کرتا.
جی.
جب مسا وغیرہ کرتے ہیں تو پانی اس میں سرایت نہیں کرتا، تو اس طرح کا موزہ ہوگا تو اس پر مسا کر سکیں گے.
ٹھیک جی، اگلی کال.
صاحب سے میرا سوال ہے کہ نماز کے بعد نمازی آپس میں مسافہ کرتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟
جی کیا فرماتے ہیں نماز کے بعد؟
اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ جائز ہے.
صحیح.
مسلمان آپس میں مسافہ کریں، جب نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں تو نماز کی ادائیگی کے دیگر مقاصد کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں ملاقات کریں, آپس میں ایک دوسرے سے حال پوچھ آپس میں شیئر کریں.
اچھا,
جو کوئی تکلیف میں ہوگا وہ اپنی تکلیف بتائے گا, اس کی تکلیف حل کی جائے گی, تو نماز کے بعد مسافہ کرنے میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے.
جی, مزید کال.
ظفر بنیادی بول رہا ہوں. کہ جو لوگ تو جن کی تدفین ہو جاتی ہے وہ تو قبر میں چلو چلے جاتے ہیں, اور جو لوگ حادثات میں فوت ہو جاتے ہیں, پانی میں ڈوب جاتے ہیں یا جو آگ میں جل جاتے ہیں, جن کو خبر نصیب نہیں ہوتی, ان کے بارے میں کیا ہے؟ ان کے ظاہر ان کی تو قبر کا کنسیپٹ ہی نہیں ہوگا.
جی, یعنی جو لوگ ڈوب کر دنیا سے رخصت ہو گئے, جل گئے, اب قبر تو ایک ظاہری لگتا ہے نا, قبر میں دفنا دیا, بھائی سوال جواب کا سلسلہ, ان کے لیے کیا ہوتا ہو؟
لیکن انہوں نے ایک جملہ یہ کہا ہے سوال میں کہ ان کو قبر نصیب نہیں ہوتی. یہ ہمارے ہاں یہ جو جملہ کہا جاتا ہے, تو جس شخص کا انتقال ہوا ہے کسی اسی طرح کے حادثے میں, اب جب ان کے سامنے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ قبر نصیب نہیں ہوئی, تو جو اہل خانہ ہیں ان کو اس سے بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. تو اس طرح کے جملے وغیرہ استعمال نہیں کرنے چاہیے. ہاں, کسی کا قبر نصیب نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو قبر نصیب نہیں ہوئی, جس کو قبر نصیب ہوئی ہے اس سے یہ جو ہے وہ برزخ کے معاملات اس کے ساتھ زیادہ اچھے ہوں.
جی,
باقی جہاں تک سوال جواب کا سلسلہ ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. اگر وہ قبر میں گیا ہے جب بھی اس سے سوال جواب ہوں گے, اگر اس کو کسی درندے نے کھا لیا ہے جب بھی سوال جواب ہوں گے, پانی میں ڈوب گیا ہے جب بھی سوال جواب ہوں گے, ہر صورت میں سوال جواب ہوں گے. وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے.
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.